الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً 3.5 ماہ تاخر رہا ہے اس لیے کہ آخری درس 18 جولائی کو ہوا تھا. اس لیے کچھ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ بعض باتیں ذہن میں تازہ کر لیں. پہلی بات یہ کہ منتخب نصاب کے ہم اس وقت 5ویں حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس 5ویں حصے کے لیے نصف آخر میں اب ہیں، نصف زائد کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں. یہ 5واں حصہ اگر حقیقت سورۃ العصر کہ جو اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز ہے، اس میں جو لوازم فلاح اور شرائط کے نجات بیان ہوئی ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ان میں سے جو آخری شرط ہے اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے. البتہ یہ کہ صبر کے جو مفہوم ہیں ان میں سے ایک خاص مفہوم ہے کہ جس کی وضاحت ان حصوں میں کی گئی ہے کہ جو اس منتخب نصاب کے حصے پر جملے شامل تھے. صبر کے لغوی معنی پر ہم بڑی مفصل بحث کر چکے تھے، صرف یہ بات تازہ کر لیجئے، اس کا بہترین مفہوم ہے ہمارے محاورے میں کڑوے گھونٹ بھرنا، یعنی ایسی کیفیات کہ جو انسان کے لیے طبعاً ناگوار ہو، ان کو برداشت کر کے اپنے موقف پر قائم رہنا، اپنے آپ کو تھامے رکھنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، نہ کسی ٹیمپٹیشن یا لالچ سے اپنے موقف سے منحرف ہونا، نہ کسی دباؤ یا تشدد یا ایزا یا پرسیکیوشن سے اپنے اس موقف سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ سب ہے. البتہ یہ کہ صبر کا استعمال، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مختلف مواقع پر مختلف معنی میں ہوتا ہے. چنانچہ ایک صبر ہے، صبر علی الطاعہ، اللہ کے احکام کی اطاعت پر صبر کرنا، اس لیے کہ احکام شریعت بہت سے ایسے ہیں جو نفس کو ناگوار ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لِلَّهِ عَلَى الْخَاشِعِينَ، خود نماز کے بارے میں فرمایا گیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لِلَّهِ عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کی پابندی، نماز کا دوام، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ والذین هم علی صلاتهم دائمون، اس کے لیے بھی بڑے صبر کی ضرورت ہے. تو صبر علی الطاعۃ، اسی کا ایک منفی پہلو ہے صبر علی المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس لیے کہ بہت سے معاصی ایسے ہیں کہ نفس جو ہے، انسان کا نفس امارہ، اس کا جو حیوانی نفس ہے، اس کا اڈ یا لیبیڈو، اس کے جو اینیمل انسٹنکٹ ہے، اس کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا، یہ گویا کہ صبر علی المعصیہ. یہ دونوں چیزیں تو گویا کہ اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، اور جو سورۃ العصر میں ایمان کے بعد جو دوسری شرط لازم بیان ہوئی عمل صالح، اس عمل صالح کے ضمن میں یہ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ، ان دونوں حصے کے مرحلوں کو انسان کو سر کرنا پڑتا ہے. تیسرا ایک اور مفہوم لفظ صبر کا قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ نہایت جامع اصطلاح کی حیثیت، جیسے کہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی جو حصہ سوم کا ایک درس ہے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل، اس میں یہ لفظ آیا ہے اس معنی میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، گویا کہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی کو اس لفظ صبر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. اطاعت پر صبر ہے، معصیت سے صبر ہے، ابتلاء اور ایزا اور آزمائشوں پر صبر ہے. تو گویا کہ ہر اعتبار سے انسان اپنی ایمبیشنز کو کم کرے، دنیاوی اپنی خواہشات کو کم کرے، یہ تمام تقاضے ہیں بندہ مومن کی زندگی سے. تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت کے بالا خانے ملیں گے وہ ان کے صبر کے بدلے میں. اور بھی بہت سے مقامات ہیں، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، سورہ مومنون کے آخر میں بھی بالکل اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے کہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج میں نے انہیں جو بھی بدلہ دیا ہے ان کے صبر کا بدلہ ہے. گویا کہ پوری زندگی جو ہے بندہ مومن کی اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک جو تیسرا مفہوم ہے صبر کا، وہ ہے ابتلاء، آزمائش، امتحان، اس میں صبر. لیکن اس ابتلاء کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ انسان کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراھا، یہ وہ حوادث ہیں کہ جو انسان کو عام طور پر بھی پیش آتے رہتے ہیں، اہل ایمان کو بھی پیش آتے ہیں، اہل کفر کو بھی پیش آتے ہیں. تو اس پر صبر، اس پر استقامت، وہ بھی اپنی جگہ مطلوب ہے کہ کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت دل میں پیدا نہ ہو، بلکہ انسان جو بھی حالات آ رہے ہوں ان پر صبر کرے. لیکن یہ کہ ایک صبر وہ ہے، اور وہ ہے در حقیقت ان دروس کا اصل مضمون، وہ صبر یہ ہے کہ دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں جب معاندین اور مخالفین کی طرف سے مزاحمت ہوتی ہے، اور اس مزاحمت کے ضمن میں اہل ایمان کو پھر ابتلاء اور امتحان اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا، اس ایزا اور ابتلاء اور آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم ہونا، یہ ہے در حقیقت صبر کا وہ خاص باب کہ جو ان دروس میں زیر بحث آ رہا ہے. اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو حصہ پنجم ہے جس کے یہ دروس ہیں، اس میں ہم نے اس مرتبہ کے درس میں خاصا اضافہ کیا ہے. پہلے یہ حصہ صرف 7 دروس پر مشتمل تھا، اس مرتبہ میں نے اسے 10 دروس پر مشتمل کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت جہاں تک تو صبر کے اصولی مباحث کا تعلق ہے وہ تو پہلے دوسرے دروس کے اندر مکمل ہو گئے، لیکن در حقیقت اسی کے ضمن میں سیرت محمد علیہ صاحب صلاط وسلام کا ایک جائزہ اور خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس لیے کہ مکی دور میں مزاحمت کس نوعیت کی تھی، مخالفتیں کس طرح کی تھیں، اس میں کیا مراحل آئے ہیں، پھر یہ کہ اس میں صبر کی تلقین آئی ہے، وہ صبر محض جو ہے بغیر کسی جوابی کارروائی کے، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، صبر محض پیسو ریزسٹنس، یہ مکی دور کا ایک خصوصی صبر ہے. تو اس صبر کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کا ایک خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طریقے سے پھر مدنی دور میں آ کر جو صورت بدلی ہے، اب صبر میں مصابرت کی شکل اختیار کی. اب ظاہر بات ہے کہ اذن قتال بھی ہوا، پھر حکم قتال بھی ہوا، پھر فرضیت قتال بھی ہوئی، یہ مراحل جو ہے ایک کے بعد دوسرے جو بدل رہے ہیں، تو اس میں امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی شکلیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. تو اس طریقے سے تدریجاً جب ہم نے مطالعہ کیا ہے ان حصوں کا، تو اس سے خود سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جائزہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اسی سے بین السطور آپ کے علم میں ہے، اسی کے بین السطور منہج انقلاب نبوی کے جو ہمارے مباحث ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں تازہ ہو رہے ہیں کہ صبر کے یہ مختلف مراحل اور صبر و مصابرت کی جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، محمد الرسول اللہ والذین معہ کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو پیش آئی ہے، اس سے ہمارے سامنے وہ جو منہج انقلاب ہے، وہ جو پروسیس آف ریولیوشن ہے جو اہل سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس کے مختلف مراحل کا خاکہ سامنے آ رہا ہے. اس اعتبار سے اب ہمارے اس منتخب نصاب کا سب سے بڑا حصہ یہی پانچواں حصہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر اعتراف کیا ہے اور آج پھر اسے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا چونکہ ابتدا سے اصل جو مطالعے کا میدان رہا وہ قرآن حکیم، میں نے حدیث نبوی کا مطالعہ بھی اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی دل استعاب نہیں کیا. اصل میں خاص دور آیا تھا ہماری قومی زندگی میں، پاکستان کے سیاسی حالات میں ایک مرحلہ آیا تھا جس میں صدر ضیاء الحق صاحب نے سیرت کانفرنسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. ایک مرکزی سیرت کانفرنس ہوتی تھی اسلام آباد میں، پھر صوبائی جو ہمارے صدر مقام ہیں ان میں گورنر کے زیر اہتمام وہ کانفرنسیں ہوتی تھی، پھر یہ کہ تمام بڑے بڑے محکموں میں یہ کانفرنسیں منعقد ہوتی تھی، اور اس زمانے میں پھر جو بھی مختلف کانفرنسوں میں شرکت کے دعوت نامے موصول ہوئے اور بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑی ہی یہ سمجھیے کہ خوشامد کے ساتھ، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ان میں شرکت کی دعوت دی گئی، تو اس سے ایک تحریک پیدا ہوئی سیرت کے بالاستیعاب اور گہرے مطالعے. اس اعتبار سے میں نے اس سے پہلے بھی ریکارڈ کرایا ہے کہ ضیاء الحق مرحوم سے جو بھی ہمارے شدید اختلافات رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ ہماری اس دعوت اور تحریک کو بالواسطہ طور پر دو فائدے بھی ان کے ذریعے سے پہنچے، اور یہ بھی اصل میں من لم یشکر اللہ فلا یشکر اللہ، ہمیں چاہیے کہ اس کا اقرار کریں تاکہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچے، حق بحق دار رسی. ایک تو یہ کہ یہ انہی کے دور میں ہوا تھا کہ چاہے ایک محدود عرصے کے لیے صحیح، لیکن 15 مہینے تک مسلسل مطالعہ قرآن حکیم کا یہ منتخب نصاب جو ہے، اس کا درس جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر اور وہ بھی نیشنل ہک اپ پر، پورے ملک کے جتنے ٹی وی اسٹیشن ہیں ان سے بیک وقت جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اور اس سے واقعہ یہ ہے کہ پورے ملک میں خاص فضا پیدا ہوئی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ ان کی سیاسی مصلحتیں بعد میں آڑے آئیں اور انہوں نے وہ سلسلہ خود ہی بند کر دیا. اور دوسرا یہ جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کی جو کانفرنس انہوں نے کی، اگرچہ وہ اکثر و بیشتر تو خالص ایک رسمی سی کانفرنس ہوتی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر انڈیٹڈ فیل کرتا ہوں، میں زیر بار احسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ ذریعہ بنی میرے لیے کہ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا اور گہرائی میں اس پر غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ہی اصل میں منہج انقلاب نبوی جو ہے پورے طور سے مجھ پر منتخب ہوا. تو یہ ہے اصل میں پس منظر اس ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پر لکھا. اب ذرا جائزہ لے لیجیے، جو صاحب سے جو 10 بن گئے ہیں اس حصے کے، پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مکی دور کا صبر تھا جسے ہم نے صبر محض سے تعبیر کیا، صبر ہی صبر، کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی انتقامی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ جو صبر ہے یہ سب سے زیادہ سخت صبر تھا، سب سے مشکل صبر تھا کہ جو مکی دور میں ہوا. اس کے ضمن میں صرف 2 درس تھے کہ جو پہلے ہمارے حصہ بند میں شامل تھے. سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع یہ جامع ترین مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر قرآن حکیم کا جامع ترین مقام وہ 13 آیات ہے کہ جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں شامل ہیں، وہی ہمارا درس اول تھا. اور دوسرا درس تھا پھر اسی سورہ مبارکہ کے 5ویں، 6ویں اور 7ویں رکوعوں پر مشتمل، کہ جن میں ہدایات اللہ تعالی نے دی ہے کہ جب بندہ مومن یا اہل ایمان بحثیت جماعت اس دور سے گزر رہے ہوں، آزمائشوں کی بھٹیوں سے انہیں گزرنا پڑ رہا ہو، ابتلا ہو، امتحان ہو، شدید سے شدید تر امتحانات ہو، تو ان میں انہیں کن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے، صبر و استقامت کے لیے انہیں کن ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس پہلو سے یہ 2 درس جو ہے اپنی جگہ پر بہت مکمل تھے، لیکن اس مرتبہ ہم نے 3rd درس کا اضافہ کیا ہے کہ سورہ عنکبوت کے 2ویں، 3ویں اور 4ویں رکوع کی بھی متعلقہ آیات کو ایک مستقل درس کی حیثیت سے شامل کیا ہے. اس طرح وہ دروس جو ہے مکی صبر کے مباحث پر مشتمل، وہ اب 2 کے بجائے 3 ہو گئے. پھر یہ کہ مدنی دور میں جو اب صبر نے مصابرت کی شکل اختیار کی، یہ لفظ وہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیت میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو صبر سے مسابرت، صبر ایک یک طرفہ عمل ہے جیسے قتل ایک یک طرفہ عمل ہے، لیکن مقابلہ یا قتال یہ دو طرفہ عمل ہے. جوہد ایک یک طرفہ عمل ہے، لیکن مجاہدہ یا جہاد یہ دو طرفہ عمل ہے. اسی طرح صبر ایک یک طرفہ فینومینل ہے، لیکن مصابرت یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اب ہجرت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے تھے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اس اعتبار سے اب دو طرفہ معاملہ تھا، اب اہل مکہ بھی جانے دے رہے تھے، اہل کفر اور اہل شرک بھی اپنے باطل دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور ادھر سے اہل ایمان ہیں وہ بھی صبر کی بازی کھیل رہے تھے اور اپنی جانوں کی بازی کھیل رہے تھے. تو اب یہ گویا کہ دو طرف عمل بن گیا. اس کے ضمن میں پہلے مدنی دور کے اس مصابرت کی بحث میں پہلا ہی درس جو ہمارا تھا وہ سورہ انفال کے پہلے رکوع اور آخری چار آیات پر مشتمل تھا، اور اس کے حوالے سے گویا کہ غزوہ بدر کے مباحث تھے کہ جس میں شامل تھے. اور سورہ بقرہ کی آیات 153 سے 157 کو محض اس میں تمہید کے طور پر درج کیا گیا تھا. اب ہم نے ان آیات کو ایک مستقل درس بنایا ہے، اس لیے کہ یہ تیز کی تنبیہ تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس درس کو ہم نے چوتھے درس کی حیثیت سے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں شامل کیا، بلکہ اس میں اضافہ کیا ہے کہ یہ جو آیات آئی ہے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں، ان سے پہلے بہت اہم مباحث آئے کہ اس امت کی تشکیل ہوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل معزول کیے گئے اس مقام سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز چلے آ رہے تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہوا، اور اس کی علامت کے طور پر تحریر قبلہ. یہ جو بڑے اہم مضامین ہیں کہ جن کا اس درس رابع میں چوتھے درس میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پانچواں درس بالکل نیا ہے کہ جس میں ہم نے شامل کیا ہے، اور یہ تو میں آج دیکھ رہا تھا اپنے ان نوٹس کو کہ جن کے حوالے سے میں وہ درس دیتا رہا ہوں، تو مجھے احساس ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ شاید یہ مضمون اس سے پہلے کبھی اس طور سے زیر بحث نہ آیا. آپ کو یاد ہوگا اس کا عنوان تھا اذن قتال سے حکم قتال تک. یہ تدریجاً معاملہ ہوا ہے کہ سورہ حج کی آیات ہے 38-41، ان میں اذن قتال ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. پھر سورہ بقرہ کی آیات 190-195، اس میں حکم قتال آیا ہے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اس کے بعد پھر آیت نمبر 214 تو ہمارے پہلے درس کے ضمن ہی میں بیان ہو جاتی ہے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لیکن اس کے بعد آیت 216 کا 218، اس میں وجوب قتال، كتب عليكم القتال، اب قتال تم پر فرض کر دیا گیا. وہ کرہ لکم وآسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وآسان تحبو شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور سورہ الفاظ اور سورہ نساء کی آیات کے حوالے سے یہ جو قتال کا دور شروع ہوا ہے، منہج انقلاب نبوی کا آخری مرحلہ، اس کے ضمن میں تمام بنیادی مباحث اس میں شامل ہو گئے. تو الحمدللہ کہ اس اعتبار سے ہمارے منتخب نصاب کے پانچویں حصے میں یہ اضافہ بہت قیمتی اور مفید ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہمارے سابقہ ترتیب میں اس حصہ پنجم کا درس سوم تھا، اب اس کو درس ششم کی حیثیت سے شامل کیا، یعنی غزوہ بدر، اور اس کے لیے سورہ انفال کی ابتدائی آیات اور سورہ انفال کی جو آخری چار آیات ہیں ان کے حوالے سے غزوہ بدر کے مباحث، اور یہی تک ہم 18 جولائی کو پہنچے. اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ساتواں درس ہے اس حصہ پنجم کا، جس میں کہ اصل میں غزوہ احد جو ہے ایک مرکزی مضمون کی حیثیت سے شامل ہے. غزوہ احد کی جو اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور چار نکات اس میں بہت موٹے ہیں کہ جن کو آپ پہلے سے ذہن رکھ لیں. پہلے تو یہ کہ جلیل اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے وہ غزوہ بدر کا اینٹی کلائمیکس ہے. غزوہ بدر میں جو شاندار فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی, بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے, جنگ کا ابھی گویا کہ کوئی گمان بھی نہیں تھا جب مدینے سے نکلے تھے, بلکہ قافلے جیسے کہ اس سے پہلے کے غزوات تھے اور سرایا تھے تو عام طور پر خیال نہیں تھا کہ بس کسی قافلے کا راستہ روکنا ہے, لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک پیش آ گئی کہ اب تمہارے سامنے دو راستے کھلے ہوئے ہیں کہ یا تو وہ جو لشکر چلا آ رہا ہے جنوب سے تیر کانٹے سے لیس اس کا مقابلہ کرو, اور یا یہ کہ قافلے کی طرف جاؤ. بہرحال یہ بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا لیا ہے, اور وہ 313 بے سر و سامان جو ہے بالآخر 1000 سے ٹکرائے ہیں جو پوری طرح تیاری کر کے تیر کانٹے سے لیس ہو کر چلے تھے مکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے موجزانہ فتح عطا فرمائی. تو اس سے جو اثر پیدا ہوا, جو دھاک بیٹھ گئی خود مسلمانوں کے اندر, جو خود اعتمادی پیدا ہو گئی, جو حوصلے بڑھ گئے, واقعہ یہ ہے کہ اس کا بالکل اینٹی کلائمیکس جسے کہا جاتا ہے وہ غزوہ احد میں ہوا. اس اعتبار سے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جیسا کہ ہم وہ الفاظ پڑھیں گے تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں, سختی کے ساتھ گرمی اور گرمی کے ساتھ سختی, اور گرمی کے ساتھ سردی اور سردی کے ساتھ گرمی, جسے ہم کہتے ہیں ہم وہ آبرے میں سرد و گرم کشیدہ. جب تک یہ دونوں حالات نہ آئے گویا کہ اس وقت تک پختگی پیدا نہیں ہوتی, اس وقت تک جو ہے لوگوں کے اندر آئندہ کے مراحل کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ غزوہ بدر کا بالکل اینٹی کلائمیکس. دوسری بات یہ کہ اس میں عارضی شکست بھی ہوئی مسلمانوں کو, اور بہت شدید جھٹکا لگا ہے, بلکہ یہ لفظ بھی آگے آ جائے گا ان آیات میں, ان یمسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ, اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے, تمہیں زخم لگا ہے, تم زخمی ہو گئے ہو, تمہارے 70 جو ہے شہید ہو گئے ہیں, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ مجروح ہوئے ہیں, تو بہرحال یہ کہ یہ کیفیت جو ہے اس کو بھی سمجھ لو, اور یہ اگر سامنے نہ آتی تو مسلمانوں کے لیے اس قسم کے حالات میں اسوہ رسول کیسے سامنے آتا, اسوہ صحابہ کیسے سامنے آتا. فتح ہی فتح ہوتی, سازمانی ہی سازمانی ہوتی, فتح ہی کے ڈنکے بج رہے ہوتے, تو یہ دوسری کیفیت. چار بار دنیا میں تو یہ کیفیات آتی ہیں اور آتی رہیں گی, اس میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمارے سامنے اسوہ رسول اور اسوہ صحابہ کیسے آتا. تیسری بہت اہم بات آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے, جسے ہم اسلامی انقلاب کی جد و جہد کہتے ہیں, اس میں نظم کی پابندی کی اہمیت کس طرح ہے. ایک چھوٹی سی غلطی, 700 صحابہ اکرام میں سے صرف 35 صحابہ سے خطا ہوئی, اور وہ خطا بھی سوائے اس کے کہ نظم کی پابندی, جو مقامی کمانڈر تھے ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی. لیکن اس پر جو بھی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سزا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل تھا, قدرت حاصل تھی کہ وہ ان کی خطا کو کنڈول کر دیتا, معاف کر دیتا, اس کا اس کے سبب سے کوئی چرکا مسلمانوں کو نہ لگتا. لیکن اللہ جو بھی ہوتا ہے اذن رب سے ہوتا ہے, یہ تو ہم سورہ تغابن میں پڑھ چکے ہیں, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, تو جب اذن رب آتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سخت سزا دی کہ 35 صحابہ کی اس خطا کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی انسان ہیں, اسد اللہ و اسد رسول ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت موسیٰ بن عمیر جیسے انسان نوجوان بھی ہیں کہ جو مدینے میں انقلاب کی گویا کہ انقلاب کا ذریعہ بنے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ. یہ کہ نظم کی اہمیت کیا ہے, یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ سے اس انقلابی جد و جہد میں اقامت دین کی سعی میں اس کی اہمیت جو ہے پورے طور سے واضح ہو کر اس سورہ مبارکہ میں آتی ہے. پھر یہ کہ ابتلاء اور آزمائش, اس کا اصل فلسفہ نکھر کر اس صورت میں آتا ہے, تمیز اور تمخیص. اللہ ڈھانٹی کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھوٹ بالکل دور کر دے تمہارے دلوں میں سے اور تمہارے رینج میں سے. یعنی یہ تمخیص دو طرح سے, ایک تو یہ کہ یمحص ما فی قلوبکم, جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس میں اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے تو ان بھٹیوں میں سے گزار کر تپا کر اور وہ گرے خالص تمہیں بنا دے اور کھوٹ نکال دے. اور یہ کہ تمہارے رینکس میں جو گڑبڑ ہے, کہ اہل ایمان بھی ہے، صادق الایمان بھی ہے، منافق بھی ہے، کچے پکے لوگ بھی آ گئے ہیں، تو ان میں بھی ایک تمیز کی ضرورت ہے. با خان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ تمیز جو ہے علیحدہ کر دینا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا، یہ بہت ضروری ہے. اور در حقیقت یہ اصل حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آزمائشوں میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے اطلاع اور امتحانات آتے ہیں. تو یہ چار اہم مضامین ہیں جو غزوہ احد کے حوالے سے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 60 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جو تقریباً کل کی کل غزوہ احد کے حالات و واقعات اور ان پر تبصرے کے ضمن میں، مرکز و محور وہی غزوہ احد. 121 آیت سے جہاں سے کہ 13واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور 180 آیت تک جہاں کہ 18واں رکوع ختم ہوتا ہے. یہ در حقیقت ایک مسلسل خطبہ ہے، ایک ہی طرح کے جو ایک جو حالات و واقعات پیش آئے تھے ان پر تبصرے پر مشتمل ہے. ان میں سے جو آیات بھی میں نے منتخب کی ہیں، جو ہمارا مطبوعہ ہے منتخب نصاب کا کتاب کا، اس میں تو صرف 2 مقامات سے ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس میں کچھ آیات کا مزید اضافہ بھی کیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آج کہ اس حصے میں میں نے کافی آیات کا اضافہ کیا ہے. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ غزوہ احد کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ اچھی طرح جان لیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ سن 3 ہجری کے شوال کے مہینے میں پیش آیا ہے، یعنی غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال 1 ماہ بعد. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا، اور یہ 6-7 شوال سن 3 ہجری کو پیش آیا. اس اعتبار سے ٹھیک 1 سال 1 ماہ کا تقریباً نصف فصل ہے. اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ بدر میں اہل مکہ کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی، بہت زبردست چرکا لگا تھا، بڑے بڑے ان کے سرکردہ تمام سردار کھیت رہے، مارے گئے، قتل ہو گئے، 70 کی تعداد میں 70 ان کے اسیر ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں. قریش کی شہرت، قریش کا مقام، قریش کا وقار سب کا سب یوں سمجھیے کہ ایک دن یوم الفرقان میں، ایک دن میں وہ آسمان سے زمین پر آ گئے. اس حوالے سے شدید انتقامی جذبات تھے کہ جو پیدا ہوئے. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرح تجزیہ کر کے نوٹ کر لیجیے کہ بدر کی جنگ تک تو ان کے ہاں ابھی ایک ہی محرک تھا، ان کا ایک ہی جذبہ محرکہ تھا، اور وہ تھا ان کا جو بھی ان کا دین باطن تھا یا ان کے جو باطن عقائد تھے، ان کی حمیت. وہ اپنے دین، آبائی دین کی حمیت میں لڑ رہے تھے. اس کی حمیت میں ان کا یہ سارا جوش اور جذبہ تھا غزوہ بدر تک. لیکن غزوہ بدر کے بعد جو شامل ہوا ہے اس میں وہ جوش انتقام، اور عرب کا ایک خاص مزاج ہے اس کو ذہن میں رکھیے، وہ مزاج جو ہے خاص طور پر سے ان میں قریش کا، کہ انتقام لیے بغیر ان کے سینوں کی آگ کبھی ٹھنڈی پڑتی نہیں. اس کے لیے چاہیے کہ سال ہر سال کا کوئی شخص جو ہے اسی دھن میں رہتا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل سے جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتا، اس کے لیے دن کا چین، رات کا آرام حرام، کھانا پینا آرام، زندگی کی کسی آسائش سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ انتقام نہ لے. یہ اصل میں کیفیت تھی کہ جس کا اضافہ ہوا ہے کہ بدر میں صرف ابھی اپنے دین آبا، اپنے آبا و اجداد کے عقائد اور ان کے جو بھی ان کا مذہب تھا، اس کا تحفظ، اس کی حمیت تھی کہ جو انہیں چینج کر لائی تھی. لیکن احد میں اب جو آگ ان کے سینوں میں جل رہی تھی وہ اصل میں انتقام کی آگ تھی. جو بھی بدر سے ہوا اس پر اضافہ ہوا ہے. غزوہ صغیر جو ہے بدر کے 2 ماہ بعد ہوا. کسی طریقے سے اپنے وہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے، ابو سفیان نے یہ ایک مہم جو ہے وہ اختیار کی. 200 سوار لے کر سب خون مارا اس نے مدینے پر. ہمت اتنی نہیں تھی کہ جنگ کا خطرہ بول لے. رات کے وقت آیا ہے، اور قریب کے کچھ جو تھے وہ نخلستان، ان میں سے کچھ کھیت کاٹ دیے، کچھ وہ درخت کھجوروں کے کاٹ دیے، کچھ اور نقصان پہنچا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب خبر ہوئی ہے تو آپ نے تعاقب کیا ہے. اب اس وقت جو ہے خوف کا یہ عالم تھا ابو سفیان پر اور ان کے ساتھیوں پر، حالانکہ 200 سوار جو تھے بڑی ایک جمعیت ہوتی ہے، وہ معمولی جمعیت نہیں تھی، لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ اتنی تیزی سے بھاگے، ریٹریٹ جو کیا ہے مکے کی طرف، جو فرار کی راہ اختیار کی ہے، کہ اپنا سامان رسد پھینکتے چلے گئے تاکہ ہلکے ہو جائیں، زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ سکیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے ہاں سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا خوراک کا، وہ ستو اور ستو کے بورے ہوں گے جو لدے ہوئے تھے، تو وہ سب کے سب پھینکتے چلے گئے اور یہ سب مسلمانوں کو پھر ملے ہیں، تو اس لیے اس کا نام ہی غزوہ صفیق پڑ گیا. تو یوں سمجھیے کہ یہ خفت جو ہے مزید اس کا اضافہ ہو گیا. یہ جو ایک کوشش کی تھی کہ کسی طرح اپنے دل کی اس آگ کو کچھ تھوڑا بہت ٹھنڈا کر سکے، کچھ بجھا سکے، اس کے مجائز کے کہ اس میں کوئی کمی پیدا ہوتی، اس کے اندر ایک اور خفت کا جو ہے احساس مزید پیدا ہو گیا. لیکن اب اس کے بعد جو ایک خاص سلیہ ہے، سلیہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اس لیے کہ یہ ایکسائٹنگ کاز ہے غزوہ احد کا، فوری سبب جو بنا ہے، فوری اشتعال جو ہوا ہے. اور اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور مطالعہ کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اقدام فرمایا ہے، وہ اقدام کیا تھا؟ اکنامک بلاکیج آف مکہ. کیونکہ اہل مکہ قریش کی جو اصل معیشت کا دار و مدار تھا وہ تھا تجارت پر. ان کے قافلے جاتے تھے رحلت الشتاء والصیف، گرمیوں میں وہ جاتے تھے شام کی طرف کیونکہ ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف زیادہ گرم علاقہ ہے. تو یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹرین میں تفصیل اس کی بیان کر چکا ہوں، اس میں وہ لنک بن گئے. مشرق و مغرب کی جو اس وقت کی تجارت تھی اس میں درمیانی لنک کی حیثیت سے مناقری ان کے ہاتھ میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروان روٹ کو محفوظ بنا دیا. یہ اکنامک بلاکیٹ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کے علاوہ ایک دوسری اصطلاح بھی میں نے اس کو بیان کی تھی، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. آپ جہاں بھی گئے ہیں ان آٹھ مہینوں کے دوران، بلکہ ان میں سے چار غزوات تھے اور چار فرایا تھے جو غزوہ بدر سے قبل ہوئے ہیں، جہاں آپ گئے وہاں کے جو لوکل قبائل تھے ان سے آپ نے صلح کی، ان سے معاہدے کیے. اس طریقے سے یا تو وہ جو پہلے حلیف تھے قریش کے، اب حلیف ہو گئے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ نیوٹرلائز ہو گئے کہ دونوں سے انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے نو وار پیکٹ کر لیا کہ نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور نہ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن دونوں کا ایک نتیجہ نکل رہا تھا کہ قریش کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون تھا وہ کم ہو رہا. لیکن ارض الارض کفہا من اطرافہا، قریش کا جو بھی سکہ تھا اور جو ان کی سیاسی بالادستی تھی اس کا حلقہ اثر تدریجاً کم ہو رہا. اس کے نتیجے میں وہ یوں سمجھئے کہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، یہ جو ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے تھے. اور اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سریہ عبداللہ ابن جحش، جس کے نتیجے میں کہ واقعہ نخلہ پیش آیا کہ حضور نے ایک چھوٹا سا دستہ صرف آٹھ دس حضرات پر مشتمل وہ نخلہ میں متعین کیا تھا، جو ایک وادی ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین، اور وہاں وہ بھیڑ ہو گئی ایک قافلے سے جو قریش کا تھا، اور ان میں سے ایک آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، ایک کو انہوں نے قیدی بنا لیا، کچھ سامان تجارت لے کر حضور کے پاس آئے. اور وہ شخص جو تھا پھر وہ قافلے کے لوگ جو تھے وہ روتے پیستے ہوئے جو گئے ہیں مکے میں، وہ آگ لگ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا. تو جس طرح بدر کے لیے وہ ایکسائٹنگ کاز بنا تھا سریہ نخلہ، اسی طریقے سے سریہ زید ابن حارثہ جو ہے وہ غزوہ احد کے لیے ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب بنا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ رمضان مبارک سن دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا. اب اس کے بعد جب گرمی کا موسم آیا جماعت الاخر سن تین ہجری میں، تو یہ ان کے روٹین کے مطابق ان کے قافلے کی روانگی کا وقت تھا شام کی طرف. اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو ان کے لیے ایک جو صدمہ تھا جو بدر کی شکست کا، اس کا بھی زخم ابھی تازہ تھا، دوسری طرف یہ معاش کا تقاضا یہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور انتقام بھی اگر لینا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی مالی وسائل چاہیے، مالی ذرائع چاہیے. لہذا اب ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ یہ راستہ تو مخدوش ہے، اب ہم اپنا وہ سفر کریں تو کس راستے سے کریں؟ اس مرتبہ یہ رحلت السیف جو ہے اس کے لیے جو کاروان کا امیر معین کیا گیا وہ صفوان ابن امیہ تھا. اس نے بہت غور و فکر کیا، اس نے کہا کہ اب ہمارے لیے یہ راستہ جو ہے شام کی طرف جانے والا ساحل کے ساتھ ساتھ والا راستہ یہ تو بند ہو گیا. لہذا بہت غور و فکر کے بعد، مشورے کے بعد طے کیا کہ ہم ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر شام جائیں گے، یعنی مکے سے نجد کی طرف ہو کر پھر عراق کی طرف سے ہوتے ہوئے شام پہنچے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر ضیق میں ان کی جان آ گئی، کتنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکنامک بلاکیج کس درجے مؤثر تھا کہ اب ان کی جو لائف لائن ہے معیشت کی، اب اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں رہا کہ اتنا خوشگوار راستہ، اتنا آسان راستہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اور سیدھے تیر کی طرح جو ہے وہ شام کی طرف جا سکتے ہیں. کجا یہ کہ اب وہ نجد کی طرف جائیں، نجد سے پھر عراق کی طرف جائیں، عراق سے پھر وہ شام پہنچے. پہنچنا بہرحال ہے، اس لیے کہ تجارت اگر بند ہو جائے تو پھر ان کی معیشت کا جو ہے وہ سلسلہ کہاں سے ہوگا. چنانچہ اس کا فیصلہ کیا گیا، اس کی حضور کو اطلاع ہو گئی. اور اس سے اندازہ کیجئے کہ کس درجے حضور کی جو انٹیلیجنس ہے، اس وقت کا جو معلومات کا نظام کتنا مؤثر تھا، کہ جہاں یہ طے ہوا اور وہاں حضور کو اطلاع ہو گئی. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ کو 100 سوار دے کر اور اس قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے اس راستے پر بھی بھیج دیا. اور یہ ایک اچانک جا کر انہوں نے حملہ کیا ہے، جبکہ وہ کسی ایک چشمے پر اتر رہے تھے اور وہ پورا قافلہ جو ہے اس کا سارا سامان تجارت بھی گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہاں سے جو بھی ذمہ دار لوگ تھے انہیں سوائے فرار کے کوئی اور راستہ نہیں ملا. معلوم ہوا کہ اب ہر اعتبار سے قریش کارنر ہو، اب تو کوئی راستہ نہیں رہا. شام کی طرف جانے کا راستہ جو ساحل کا تھا وہ پہلے بند ہو گیا، اتنا لمبا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں. تو اب گویا کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اب آخری جنگ لڑے، اور اس آخری جنگ کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کی اطلاع ملی تھی، جو لشکر کفار جب چلا ہے، 3000 اس کی نفری تھی، 3000 اونٹ اس کے ساتھ تھے بار برداری کے لیے بھی، اور یہی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے غذا کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا. اونٹ ذبح ہوتے تھے، اس کا گوشت وہ کھاتے تھے. پھر یہ کہ 200 گھوڑوں پر مشتمل ان کا رسالہ، 200 سوار، ساتھ ہی 15 خواتین کو بھی لے لیا، اور وہ بھی ان کی بڑی معزز گھرانے کی خواتین، جن میں ہند بنت عتبہ بھی تھی، ابو سفیان کی بیوی، بعد میں ایمان لے آئی ہیں، مسلمان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت تو ان کی جو آگ تھی، انتقام کی آگ جتنی شدید تھی، جن کے سینے میں جو جل رہی تھی کہ باپ بھی شہید، باپ بھی قتل ہوا ہے جنگ بدر میں، ایک بھائی، ایک چچا، تینوں جو ہے وہ قتل ہوئے، تو اس اعتبار سے وہ انتقام کی آگ بہت شدید تھی. تو یہ خواتین بھی ساتھ آئی ہیں تاکہ غیرت دلائیں اپنے مردوں کو کہ کوئی بھی ان میں سے ایٹلیسٹ دکھا کر اور بھاگنے کی کوشش نہ کرے. چنانچہ وہ آتے ہیں، وہ اشعار بھی کہ جو عین میدان احد میں، دامن احد میں جب جنگ شروع ہونے لگی تھی، تو اس وقت جو وہ دف کے ساتھ یہ خواتین گا رہی تھی اشعار، نحن بنات الطارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا لعانقی ان تدبروا لفارقی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو چلنے والیاں ہیں بڑے ہی نرم قالینوں کے اوپر، نرم و نازک، یعنی گویا کہ ہماری بڑے ہی جو پرورش ہوئی ہے بڑے ہی ناز و نام میں ہوئی ہے. اب دیکھ لو کہ اگر تم آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے، تو ہم تم سے بغلگیر ہوں گے، تمہارے ساتھ جو ہے معانقہ کریں گی، اور اگر تم نے پیٹ دکھا دی تو ہم تم سے علیحدہ ہو جائیں گے، تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. تو ان کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے بارہ جب یہ لشکر تیار ہوا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابھی تک مکے میں موجود تھے اور ان کے بارے میں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایمان کو لا چکے تھے، لیکن بالکل جس طریقے سے کہ مومن آل فرعون کا ایک معاملہ ہے، کان یکتم ایمانہ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا مصلحت کے تحت، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عباس کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے. انہوں نے حضور کو اطلاع بہت پہنچا دی، اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کس تیز رفتاری سے ان کا وہ جو پیغام رسا ہے ایل سی پہنچا ہے. 300 میل کا فاصلہ اس نے صرف 3 دن میں طے کیا، 100 میل ایک دن میں. اس زمانے میں اونٹ پر یا گھوڑے پر، اس کا آپ اندازہ کیجیے کہ بڑی رفتاری کے ساتھ وہ سب گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف فرماتے، وہاں آپ کو پیغام مل گیا. بارہ پھر آپ نے وہاں ایک مجلس مشاورت منعقد کی. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے، حضور نے اپنا خواب بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح ہو رہی ہیں، اور یہ کہ میں اپنی تلوار کو دیکھتا ہوں کہ اس کے سرے پر کچھ شکست لگی ہے، کچھ مڑ گئی ہے یا اس پر کچھ دندانے پڑ گئے، اور تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ میں ایک بہت مضبوط درہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں. اس کی خود آپ نے تعبیر فرمائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے صحابہ جو ہیں ہمارے ساتھی، وہ جامع شہادت نوش کریں گے، وہ مرحلہ آ گیا. اور کوئی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا تو قریبی ساتھی، میرا قریبی عزیز بھی، وہ بھی اس میں جامع شہادت نوش کرے گا. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مضبوط ضلع میں ہاتھ ڈالنا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے. اب اس میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی, خود بیان کی, اور اسی میں آپ کی اپنی رائے بھی آ گئی کہ اس وقت جو صورتحال ہے تو جنگی اس صورتحال میں مناسب محسوس ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں جا کر مقابلہ نہ کیا جائے بلکہ ہم مدینے میں محصور ہو کر دفاع کریں. اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ دائیں ہی یہی رائے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے پیش کی. یہ بہت اہم ایک واقعہ اس اعتبار سے کہ بسا اوقات دو آرا اگرچہ وہ بالکل مختلف نیتوں سے پیش کی گئی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ دو آرا ایک ہو سکتی. ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت جو ہے مبارک وہ کیا تھی اور عبداللہ ابن ابی کی نیت کیا تھی, اس لیے کہ کھلے میدان میں جاتا ہے اور اگر وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کا دفاع جو ہے اس کا پردہ چاک ہو جائے گا اگر جانے سے انکار کرتا ہے, اور اگر مدینے ہی کے اندر چھپ کر یا مدینے کے اندر ہی محصور ہو کر مقابلے کی نوبت آتی ہے تو دفاع کا پردہ جو ہے پڑا رہ جائے گا, اس کا پردہ چاک نہیں ہوگا, اس کی اپنی نیت یہ تھی. لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت حال پیش آئی ہے عملاً وہ یہ کہ ایک تو نوجوان اور خاص طور پر وہ نوجوان کے جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے, اس لیے کہ غزوہ بدر کا تو جب مدینے سے حضور کی روانگی ہوئی ہے تو ابھی کسی جنگ کا کوئی گمان نہیں تھا, یہ تو بعد میں درمیان میں جا کر صورتحال پیش آ گئی, تو وہ بہت سے لوگ جو ہے اس سے محروم رہے تھے. اب ان کا ایک حسرت کا معاملہ تھا کہ ہم بدر کی اس جو فضیلت ہے اس میں شمولیت کی اس سے محروم رہ گئے ہیں, اب ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ کھل کر دادے سے جواب دیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ یہ جو مدینہ منورہ کے جو دو قبائل تھے اوس و خزرج, ان کا ایمان لانے کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں تمام قبیلہ ایمان لے آیا ہو, ان سے نمایاں سرکردہ لوگ ایمان لے آئے تھے, اس اعتبار سے گویا کے پورے قبیلے جو ہیں وہ ایمان لے آئے, یہ گویا کے درجے میں ہے, ورنہ یہ کہ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ششے پن میں ہوں لیکن غزوہ بدر کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نصرت خداوندی کس شان کے ساتھ آئی ہے تو گویا کہ اس وقت وہ حقیقت میں ایمان لائے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہوں نے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت قبول کی. پھر تیسری بات یہ کہ چونکہ ایک بہت ہی موجزانہ طور پر فتح ہوئی تھی تو اس اعتبار سے بھی حوصلے بہت بلند تھے کہ جب بدر میں 313 ہمارے تھے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان 72 لوگوں کو فتح عطا کی تھی تو اب بھی فتح حاصل نہیں ہو جائے گی, تو حوصلے جو ہے ان کا بلند ہونا جو ہے وہ قابل فہم ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جوش جہاد اور ذوق شہادت اور پھر یہ کہ ذاتی شجاعت, یہ بھی بہت سے صحابہ اکرام کو مجبور کر رہی تھی کہ انہوں نے, اور ان میں خاص طور پر نام نوٹ کر لیجیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ انہوں نے بہت ہی اصرار فرمایا اس پر حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بہرحال وہ چاہے ہم عمر تھے اور ساتھ کے کیلے ہم جولی تھے لیکن چچا بھی تو تھے نا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کا اصرار بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت فیصلہ کن ثابت ہوا ہو. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہی کر دیا اپنی رائے کے برعکس کہ ٹھیک ہے کھل کر کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں. اس کے بعد اب یہ جو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ لشکر جو کفار کا پہنچا ہے احد میں آ کر انہوں نے جو ڈیرے ڈالے ہیں, یہ جمعے کا دن تھا 6 شوال سن 3 میں, اور اس روز پھر عصر کے یعنی جمعے کے بعد سے اور عصر تک یہ جو محفل مشاورت ہوئی ہے, اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے ذرہ ریبتن فرمائی ہوئی تھی اور ایک نہیں دونوں ذر ہیں ایک کے اوپر دوسری, اور تلوار آپ نے ہماری کی ہوئی تھی, اس سے ماتھا ٹھنکا بہت سے صحابہ کا کہ کوئی غیر معمولی صورت پیش آنے والی ہے. ادھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوس کے سردار تھے اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے اور انہوں نے بھی کچھ ملامت کی لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے اور ان کی رائے کے خلاف فیصلہ جو ہے آپ نے ان لوگوں سے آپ سے کروا لیا ہے آپ لوگوں نے, تو اس پر کچھ بعض اگر آپ نے کہا بھی کہ اب ہم اپنا فیصلہ اپنی رائے واپس لیتے ہیں جو آپ کی رائے تھی اسی پر عمل کیجیے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار مانگ کر جب تک اب مقابلہ نہ ہونے وہ ہتھیار کھول دے, اور یہی بات اصل میں آئے گی سورہ آل عمران میں کہ فیضا اعظم کا فتح وقت اللہ, جب فیصلہ ہو جائے جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اب یہ ہے کہ توکل کیجیے اللہ پر. پھر یہ کہ وہ جو ایک صورت بنتی ہے کہ ارادہ باندھتا ہوں اور پھر اس کو توڑ دیتا ہوں, یہ انداز جو ہے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں. بہرحال عصر کے بعد روانگی ہوئی 1000 کا لشکر لے کر آپ نکلے، سیخان نامی مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا جو احد سے پہلے ہے، رات وہیں بسر کی، فجر سے پہلے پھر وہاں سے چلے اور آگے بڑھ کر مقام شوق پر، جہاں سے کہ اب اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کفار کے اور آنگوں سے ان کے درمیان کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے عیانن، وہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ عبداللہ ابن ابی اس نے غداری کی اور 300 آدمیوں کو لے کر وہاں سے وہ واپس آتا. اور یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اس کی جو اہمیت ہے انشاءاللہ وہ اگلی نصف میں مزید بیان کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.